وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح, اور کتنی کم جو ہے یہاں خبر, یہ خبر دے رہا ہے مقدار کی تعداد اور کثرت بتانے کے لیے آتا ہے. کم یعنی کتنی, یعنی بہت زیادہ, یہ مراد ہے. اہلکنا, ہلاک کی ہم نے, من القرون, قرون میں سے. قرون کس کی جمع ہے؟ قرن کی. اور قرن کس کو کہتے ہیں؟ ایک زمانے کے لوگ. اور قرون مختلف زمانوں کے لوگ, یعنی ایک کے بعد ایک قوم. من بعد نوح, نوح علیہ السلام کے بعد, جیسے سورۃ ابراہیم آیت 9 میں آپ نے پڑھا, الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا يعلمهم الا اللہ. کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے, پچھلی قومیں, قوم نوح کی, عاد کی, سمود کی, اور جو ان کے بعد آئے, جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, ان سب پر کیا گزری کسی کو نہیں پتا. کم اہلکنا, ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا, دمرناہا تدمیرہ کی بات. اور ان سب کی تباہی کس طرح ہوئی؟ اسی طریقے پر کہ چند لوگوں نے خوب فساد کیا, باقیوں نے ان کا ساتھ دیا, اور سب کی شامت آئی. تو میجورٹی از اتھارٹی نہیں ہوتا, میجورٹی کی اتھارٹی بعض اوقات انسان کو ہلاک بھی کر سکتی. تو کثرت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کی. ولو اعجبک کثرت الخبیث وکفا بربک, اور کافی ہے تیرا رب, یا بے زائدہ تیرا رب کافی ہے, کس بات کے لیے؟ بذنوب عبادہ, اپنے بندوں کے گناہوں کے لیے. ذنوب کس کی جمع؟ ذنب کی. خبیرہ, باخبر, یعنی کفا خبیرہ, اس کا باخبر ہونا کافی ہے. بصیرہ, دیکھنے والا, یعنی اللہ کو سب خبر ہے, وہ سب دیکھتا ہے, لہٰذا کسی اور کی ضرورت نہیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. پیچھے اعمال نامے کی بات ہو رہی تھی نا, یعنی انسان عموماً لوگوں کے خوف سے, بندوں کے خوف سے کوئی اچھا کام کرتا ہے یا برے سے باز آتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ انسان کے اچھا بننے کے لیے کافی نہیں. انسان کو صرف حقیقی معنوں میں متقی یہ سوچ بنا سکتی کہ میرا رب مجھے دیکھ, میرا رب واقف. دیکھیں اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی. مثلا کسی انسان سے کسی شر کا آپ کو اندیشہ ہے, کسی مسچف کا, خرابی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, بگاڑ کر رہا ہے, آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے, آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, کیا چیز آپ کو پرسکون کر سکتی؟ کیا خیال آپ کو مطمئن کر سکتا ہے؟ وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا, میرے رب کو سب پتا ہے, اس کو سب پتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. من اساء, جو خرابی کرے گا, فعلیہ, اسی پہ پڑے گا وبال. کوئی کسی کے لیے بری بات زبان سے نکال کے کہیں بچ کے جا سکتا ہے, بھاگ سکتا ہے؟ نہیں. کوئی کسی کو ذلیل کر کے خود عزت پا سکتا ہے؟ کبھی نہیں. کوئی کسی کے لیے برا سوچ کے تو اپنے لیے اچھا کما رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے بے فکر ہو جانا چاہیے, لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے, فکر اپنی کرنی چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے. وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا, اور اللہ تعالیٰ جس طرح باخبر ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے. البقرہ 235 میں آتا ہے, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ, جان لو اللہ یہ بھی جانتا ہے تمہارے نفسوں میں کیا ہے, تمہارے دلوں میں کیا ہے. اس سے ڈرو, اس سے ہوشیار رہو, اس سے محتاط رہو. صرف یہ نہیں کہ وہ جب ہم کچھ بولیں گے یا کریں گے تو اس کو پتا چلے گا, اس کو تو وہ بھی پتا جو ہمارے دلوں میں. تو دل کی باتوں پر بھی رب سے ڈرو اور شرماؤ. جو بندہ یہ جان لے وہ کسی کے خلاف نفرت اور حسد اور بدگمانیاں اور بری باتیں سوچ سوچ کے رکھ سکتا ہے؟ وہ تو کہے گا میرا تو رب میرے دل میں بھی جھانک رہا ہے, میں تو نہیں یہ رکھتا اپنے پاس. یہ ایسے ہی نا کہ جیسے اگر آپ کے پاس کوئی خطرناک چیز ہو اور پولیس آپ کے پیچھے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اسے اٹھائے پھریں گے؟ اٹھا پھینکیں گے؟ نہ بھائی, میری پکڑ ہو جائے گی, میں نہیں یہ اٹھا سکتا, میں نہیں رکھ سکتا, پرے پھینکو اس کو. تو اللہ کو تو سب پتا ہے, سب پتا ہے, کیسے اٹھا کے پھر سکتے ہیں ان چیزوں. روز کی روز صفائی کر دینی چاہیے. کسی کے لیے برا سوچیں گے, کسی کے لیے نفرت رکھیں گے, کسی سے حسد کریں گے, کسی پہ ظلم کا سوچیں گے, اس کو سب پتا ہے. کوئی اور نہ دیکھے, کوئی اور نہ جانے, کوئی کچھ نہ کہے ہمیں, کوئی ہمیں کتنا بھی اچھا سمجھتا رہے, کوئی فائدہ نہیں. اور جب انسان ان سارے بوجھوں کو ہٹا دیتا تو خود پرسکون ہو جاتا. وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا, کافی ہے تیرا رب, کافی ہے, کسی اور کی ضرورت نہیں کہ کسی اور کو بھی پتا چلے. دیکھیں نا, جب کوئی کسی پہ ظلم کر دیتا ہے نا, کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے, تو پھر اس کو چین نہیں آتا جب تک وہ کسی اور کو نہ بتائے ادھر آؤ میں تم بتاؤں میرے ساتھ فلاں نے کیا کیا. لیکن اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ رب کو تو پتا چل چکا ہے, کسی کو بتانے سے کیا فائدہ, پرسکون ہو جاتا ہے انسان, میرے رب کو سب پتا, اس نے گن رکھا ہے. آپ نے وہ پڑھا ہوگا حضرت سعید ابن عامر کے بارے میں, جنہوں نے نہیں پڑھا انہوں نے بہت بڑا خسارہ کیا. اس لیے ان واقعات کو آپ پڑھ لیجئے, یہ آپ کے فائدے کے لیے آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ سعید ابن عامر کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر بنانے کے لیے کہا تھا حمص کا, شام کے علاقہ ہے نا حمص, تو انہوں نے کہا کہ نہ بھائی مجھے تم چھوڑو, مجھے معاف رکھو, عف عنی. انہوں نے کہا اچھا مجھے تم خلیفہ بناتے اور خود کہتے ہو کہ ہمیں معاف رکھو, کبھی نہیں چھوڑوں گا, یعنی مجھے کیوں خلیفہ چنا تھا. اب آپ یہ دیکھیے نا, ہم جیسے تو دنیا کی ہرس اور لالچ میں اندھے ہوئے ہوتے ہیں, مجھے یہ عہدہ مل جائے, مجھے یہ پوزیشن مل جائے, مجھے یہ فلاں جگہ مل جائے, اور صحابہ کرام بالکل اس سے الٹ تھے, وہ کہتے تھے ہمیں معاف رکھو, ہمیں نہیں چاہیے یہ عہدے. تو عمر نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا, بننا ہوگا. بہرحال ان کو گورنر بنا کے انہوں نے بھیج دیا اور کہا کہ یا اللہ تو سعید کے بارے میں میرے گمان کو سلامت رکھنا. پھر جب فتح ہوا بیت المقدس اور انہوں نے کہا کہ جب تک خلیفہ نہ آئے تو ہم یہ اس کی کنجیاں نہیں دیں گے, تو حضرت عمر کو خود جانا پڑا. اور یہ وہی واقعہ ہے نا جب وہ ایک سواری تھی اور کبھی غلام سوار ہوتا کبھی خود ہوتے, اور جب وہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو وہ کانپنے لگے اس کے جو ذمہ دار اہلکار تھے کہ یہ خلیفہ ہے, کہ باری باری کبھی اس کا غلام سوار ہوتا ہے اونٹ پہ اور کبھی خود ہوتا ہے. انہوں نے آگے بڑھ کے خود جا کے کنجیاں دی. بہرحال جب واپس ہونے لگے تو کہا کہ میں سعید کی بھی خبر لیتا چلو ہمس میں ہے, وہ کیا کر رہا ہے وہاں. تو وہاں پر گئے تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارے گورنر کا, کہا کہ بہت اچھا ہے, بس تین باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس کی پسند ہیں. تو تمہیں پھر آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں, کہا یا رب تو سعید کے بارے میں میرا گمان سلامت رکھنا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیا ہے اور یہ بتاتے بھی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ صبح دیر سے آتے ہیں, اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ایک دن کام پہ آتے ہی نہیں, ایک دن آتے ہی نہیں. حضرت عمر کو بڑی فکر ہوئی, انہوں نے بلا لیا ان کو, کہا کہ تمہارے خلاف یہ شکایات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بتانا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن چونکہ لوگوں کو میرے خلاف شکایت ہے اس لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں. جہاں تک بے ہوشی کا تعلق ہے تو بات یہ ہے کہ جب میں مکہ میں تھا تو اس وقت قبیب کو جب کفار سزا دے رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دو نفل پڑھ کے یہ دعا کی تھی کہ یا رب احصہم عددا واقتلہم بددا, کہ یا اللہ ان کو ایک ایک کو گن لے, یہ جتنے تماشائی کھڑے, اور ان میں سے ایک ایک کو قتل کرنا, ان کے ٹکڑے کر دیں. کیونکہ ان کو دھوکہ دیا گیا تھا نا, کچھ لوگ دھوکے سے جھوٹے مسلمان بن کے چلے گئے مدینہ اور کہا کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیجیے. تو آپ نے تین چنے ہوئے صحابی بھیجے, جب وہ آئے تو پتا چلا کہ یہ تو دھوکا ہو گیا. اور اس کی پیچھے وجہ یہ تھی کہ حبیب نے جنگ بدر میں کسی شخص کو مارا تھا, تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں بدلہ لوں گا. بہرحال وہ تو ایک الگ قصہ. اب جب وہ ان کو مار رہے تھے تو وہ سین ایسا سخت تھا کہ ایک ایک ٹکڑا کاٹا جا رہا تھا ان کا اور ان کو مارا جا رہا تھا, تو وہ سین ان کو نہیں بھولتا تھا. اور پھر حبیب کی یہ بات کہ اللہ ان سب کو گن لے, تو وہ اس بات کے خیال آتے ہی رو پڑتے تھے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا. بہرحال بعد میں مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو, لیکن کہ میں بھی ان میں شامل تھا اور میں نے اس ظلم کے خلاف کسی کو نہیں روکا کہ یہ نہ کرو. تو وہ ایک ہوتا نا زندگی میں ایک ریگریٹ ہوتی کہ مجھ سے غلطی ہوئی یا میں ان لوگوں میں ایسے ظالموں میں شامل تھا. تو کہا کہ جب مجھے اس کا خیال آ جاتا ہے تو وہ جو ندامت ہوتی ہے اور وہ جو احساس ہوتا ہے اس سے مجھے ہوش نہیں رہتا. میں کبھی سوچتی ہوں کہ زندگی میں ہم نے کئی کئی گناہ کیے ہوں گے, کبھی کسی غلطی پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوتی بیٹھ کے, کہ کبھی ہم بھی اس غلطی پہ بیٹھ کے کھو جائیں کہ ہم نے یہ بات کیوں منہ سے نکالی, یا ہم نے یہ فلاں کے ساتھ زیادتی کیوں کی, یا فلاں غلط کام کیوں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے, اور میں نہ صرف یہ کہ صبح خود اپنے لیے بلکہ بیوی کے لیے بھی ناشتہ بناتا ہوں, آٹا خود گونتا ہوں, گھر کے کام مجھے کرنے ہوتے ہیں, اس لیے میں صبح جلدی نہیں نکل سکتا. اور تیسری بات یہ کہ میرے پاس اور بیوی کے پاس بس یہی کپڑے ہیں جو ہم پہنتے ہیں, لہذا ایک دن مجھے کپڑے دھونے ہوتے ہیں, پھر جب وہ سوکھتے ہیں پھر میں وہ پہنتا ہوں, پھر میں نکلتا ہوں. تو یہ تھے حمص کے گورنر. تو عمر رو پڑے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے سعید کے بارے میں میرے گمان کو سچا ثابت کیا. تو جن لوگوں کی زندگیوں میں اس قدر خوف خدا تھا وہ کیسے تھا, اور وہ اتنی قناعت کیسے رکھتے تھے, کیونکہ ان کا ایمان تھا نا. وکفا بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا, لوگ جو بھی سوچتے ہیں میرے بارے. اور ہاں انہوں نے ایک شکایت یہ کی کہ رات کو ان کو کسی کام کے لیے بلا دے یہ نہیں نکلتے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نہیں نکلتا اس لیے کہ دن میرا لوگوں کے لیے اور رات میری رب کے لیے, جب میں عبادت کی حالت میں ہوتا ہوں تو میں نہیں نکلتا. اب ٹائم مینجمنٹ دیکھیں نا آپ ان کی, ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن کسی ٹائم کی کسی چیز کی پابندی نہیں کرتے. تو یہ سب قناعت اور یہ سب استقامت نیکی اور دین اور تقویٰ میں صرف اس وقت آتی ہے جب انسان معاملات کچھ اللہ پہ بھی چھوڑ دیتا ہے. اچھا ہمیں ذرا سے کوئی کچھ بات کہہ دے, ہم دنوں اس پہ کڑتے روتے رہتے ہیں, دل بھر کے بیٹھے رہتے ہیں. کوئی کچھ غلط کر رہا ہو تو بیٹھ کے اس پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں. کوئی اچھا کر رہا ہو اسے بھی نہیں چھوڑتے, اس پہ بھی کوئی نہ کوئی باتیں بناتے رہتے ہیں. بھئی کوئی اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے فکر اپنی کرو, بندوں کے گناہ وہ رب کے حوالے کرو, وہ دیکھ رہا ہے. ہم کتنی بھی فکر کریں فلاں میرے بارے میں یہ نہ کہہ دے, فلاں وہ نہ کر دے, صرف اپنی ذات کی فکر ہے, اور وہ بھی صرف دنیا کی حد تک فکر ہے. ہمیں آخرت بھولی ہوئی ہے کہ جن چیزوں کو آج ہم چھپاتے ہیں. دیکھیں نا ہم اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپانے کے لیے کیسی کیسی فکر کرتے ہیں اور کیسے کیسے بند باندھتے ہیں, کیسی کیسی رکاوٹیں ڈالتے ہیں. فلاں اس سے نہ ملے, فلاں اس کے پاس نہ جائے, وہ جو دو کھڑے ہیں وہ پتنی میری بات کر رہے ہوں گے, یہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہر وقت دوسروں کے بارے میں انکوئزیٹو ہونا اور اپنا آپ بھولے رکھنا, ان سب چیزوں سے نجات صرف اس وقت ہو سکتی ہے اور کام کے لیے صرف اس وقت دماغ خالی ہو سکتا ہے جب لوگوں کے حال لوگوں کے سر پہ چھوڑے. کفا بربک بذنوب عبادی خبیرم بصیرا, کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, نہ میری عزت کسی بندے کے ہاتھ میں, نہ میری ذلت کسی کے ہاتھ میں, نہ میرا رزق کسی کے ہاتھ میں, نہ میرا فائدہ نہ میرا نقصان, کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں نہیں. اور اگر کوئی کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا وہ خود بھگتے گا, خود ذمہ دار. کفا بربک, تیرا رب کافی ہے, ہم کیوں خدائی فوجدار بنے ہوئے ہر ایک کے سر پہ سوار. ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی, اپنے گناہوں پہ اتنی توجہ ہو, اپنے گناہوں کی اتنی فکر ہو, اپنی غلطیوں کی ایسی پریشانی ہو کہ جو ہمیں دوسروں کی غلطیاں بھلا دے, معاف کرنے کی توفیق دے. کیونکہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہم معاف ہی نہیں کرتے, معاف ہی نہیں کرتے, بھولتے ہی نہیں, کس قدر اپنا ہی خسارہ کیے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ اپنا کوئی قصور یاد نہیں ہوتا نا, خود کو تو ہم فرشتہ سمجھتے ہیں, اس لیے کسی اور سے کچھ ہو جائے تو پھر وہ ناقابل معافی ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا, رب کا باخبر ہونا بالکل کافی ہے, اور لوگوں سے کتنا بھی چھپا لے رب سے نہیں چھپ سکتا.
مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا.
من كان يريد العاجلة, جو عاجلہ چاہتا ہے, عاجلہ اجلت سے, عجولہ پیچھے پڑ چکے ہیں, مراد ہے جلد ملنے والی چیز دنیا, الدار العاجلہ یا دنیا کے جلدی ملنے والے فائدے. من كان يريد العاجلة, جو ارادہ رکھتا ہے, جو چاہتا ہے جلد ملنے والی چیزوں کو, بس جلدی سے میری تمنا پوری ہو جائے, جو مجھے خیال آ گیا بس وہ اب ہو کے رہے. اسے پیچھے بھی نہیں پڑا, وکان الانسان عجولا, کہ انسان بہت جلد باز ہے, وہ کہتا ہے بس جلدی مل جائے مجھے جو بھی ملنا ہے, کسی سے میں نے اچھا کیا تو جلدی سے بدلہ مل جائے, کسی نے برا کیا تو اس کو جلدی سے سزا مل جائے, یا جو میں نیکی کر رہا ہوں فوراً اس کا انجام سامنے آ جائے. پر میں عجلنا لہو, ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو, فیہا اس میں یعنی اس دنیا میں, ما نشاؤ جو ہم چاہتے ہیں, لمن نریدو جس کے لیے ہم چاہتے ہیں, ضروری نہیں کہ ہر ایک کو جلدی ملے. ثم جعلنا له جہنم, پھر ہم بناتے ہیں اس کے لیے جہنم, تیار کرتے ہیں اس کے لیے جہنم, یصلاها وہ داخل ہوگا اس میں, یا تاپے گا اس کو, مذموما مدحورا مذمت کیا ہوا, دھتکارا ہوا. مذموم کا لفظ جو ہے ذم سے ہے, ذال میم میم ذم, اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے ذم اور مدح اور مدح اور مذمت, مذمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, مذموم بھی ہوتا ہے, مذموم فعل. تو مذموم کا مطلب مذمت کیا ہوا, یعنی جس کی مذمت کی گئی ہو, جس کو برا کہا گیا, جس کے عیب واضح کر دیے گئے. مدحورا دال حیرے سے, دہر کا معنی ہوتا ہے دھتکارنا, دور کرنا, ٹھکرایا ہوا ہونا, یعنی اللہ کی رحمت سے ٹھکرایا ہوا. شیطان کے لیے بھی لفظ آیا تھا نا. بات یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, دو طرح کے وے آف لائف ہوتے ہیں. کچھ لوگ دنیا کے ذریعے, یعنی دنیا میں جو کچھ ملا ہے اس کے ذریعے صرف دنیا کماتے ہیں, صرف دنیا حاصل کرتے ہیں, صرف دنیا ہی کے فائدے چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ دنیا میں آخرت کماتے ہیں. یہاں جو کچھ ملا ہے اس سے وہ کیا سمیٹ رہے ہیں, آخرت سمیٹ رہے ہیں. رہتے دونوں دنیا میں, وہی کام کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر ایک جیسے ہی, لیکن ایک ان کوششوں سے بڑا فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا ان کوششوں سے حقیر فائدہ حاصل کرتا ہے. کیسے؟ اگر کسی کی نیت دنیا میں شہرت کی ہے, دنیا کے فائدے کی ہے, تو اس کی نماز روزہ عبادت, اس کی نیکی، اس کی خیر، صدقہ، ہر چیز اس کو یہی مل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت میں کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا ہی کچھ نہیں تھا، اس نے سب کچھ کیا ہی دنیا کے لیے تھا. مجھے لوگ چاہیں، میری عزت کریں، مجھے توجہ دیں، مجھے اہمیت دیں، مجھے بڑا سمجھیں، میری قدردانی کریں، میرے شکر گزار ہو جائیں، بس میں ہی میں ہوں، یہی سب کچھ فوراً فوراً مجھے ملے. میں نے یہ نیکی کیا، میں نے اتنی محنت کی، میں نے فلاں پہ احسان کیا، اب مجھے اتنی رسپیکٹ اس کے بدلے ملنی چاہیے. یعنی ہر چیز کا صلہ لوگوں سے چاہنا. لوگوں کے رویے اگر انسان کو متاثر کرنے لگ جائیں، دیکھا جائے تو رونا کیا لوگوں کا، کبھی سوچا آپ؟ رونا کیا سب سے بڑا اس دنیا میں؟ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ہر وقت لوگوں کی مصیبت پڑی ہوئی. یہ کیا ہے؟ کیوں اتنی شکایتیں ہمیں لوگوں کے رویوں سے؟ کیونکہ ہم لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کہ بس یہ ہمارے ساتھ اچھا ہی کریں، چاہے ہم ان کے ساتھ اچھا کریں تب بھی اچھا کریں، اگر برا کریں تب بھی بس یہ اچھا ہی کریں ہمارے ساتھ، اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ہم بھی اچھے نہیں. کیا کمایا ہم نے اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی احسان کریں، چھوٹا سا کریں یا بڑا کریں، کچھ بھی کیا ہم نے؟ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ پلٹ کے ہمارے آگے سر جھکائیں، ہمیں سلام کریں، ہمارا شکریہ ادا کریں، ہمارے ساتھ بہت اچھے ہوں، اور اگر نہیں تو پھر ہم غمگین رہیں اور ہم پریشان رہیں اور پھر ہم غیبتیں شروع کر دیں. دیکھا جائے تو یہ ایسی ویکنس ہے انسان کی کہ جس کے ساتھ اتنی ساری خرابیاں انوالوڈ ہو جاتی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آخرت میں کچھ نہیں. جیسے ابھی ہم نے وہ حدیث پڑھی نا کہ وہ ساری غیبت کر کے انسان کہے کہ وہ میری فلاں نیکی کدھر ہے، وہ تو جی صفائی ہو چکی ہے ہی نہیں، وہ تو جس کے لیے برا کیا تھا نا وہ اس کو مل چکی. کس قدر حسرت کی بات ہو. من کان یرید العاجلہ، فوری فائدہ، انسٹنٹ فائدہ، جلدی کا فائدہ، فوری ریوارڈ. اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، یہ بھی پھر کنڈیشنل ہے. ہم جتنی بھی کوشش کر لیں لوگوں سے کچھ حاصل کرنے کی، کیا وہ لوگ سب کچھ دے دیتے ہیں ہمیں جو ہم کسی سے چاہتے ہیں؟ ہم بچوں پہ محنت کرتے ہیں، بچے دیتے ہیں وہ سب کچھ جو ہم ان سے چاہتے ہیں؟ ہم کسی غیر کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں، وہ دیتے ہمیں وہ سب کچھ جو ہم چاہتے ہیں؟ ملتا ہے وہ سب جو ہم چاہتے ہیں؟ نہیں ملتا. مل سکتا ہے، امپرفیکٹ ہے یہ دنیا، ناقص ہے یہ دنیا. کس قدر خسارے کی بات ہے. نیت الگ خراب، کوششیں الگ غلط رخ پہ، حاصل بھی کچھ نہیں. کس قدر بڑا خسارہ. اور جب انسان بے غرض ہو کے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، آخرت کے لیے کرتا ہے، تو کس قدر سکون میں آ جاتا ہے. آپ اچھا کریں، جواب میں کوئی برا کرے تب بھی کوئی بات نہیں، تو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، اللہ کو تو پتا ہے نا. میں نے جس کے لیے کیا اس کو پتا چل چکا ہے. ہم کسی کے لیے اچھا کریں وہ ہمارے لیے برا کرے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو، جانے دو، وہ اپنے لیے کر رہا ہے. ہم اگر کسی لیے اچھا کر رہے تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں نا، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے نا، فکر کی کیا ضرورت ہے. من کان یرید العاجلہ، تو بات یہ کہ انسان کی ہر تمنا یہاں نہیں پوری ہو سکتی، جتنا مرضی زور لگا لیں اس دنیا میں وہ نہیں مل سکتا جو آپ چاہتے ہیں. اس لیے یہاں چاہنے کے لیے، یہاں کے فائدوں کے لیے اچھا نہ کریں، اچھا کریں اپنے رب کی رضا کے لیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اچھا کریں وہاں جا کے ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت کرنے کے لیے. یہاں فکر ہو ساری صرف کرنے پہ، کہ کرنے کی توفیق اور ہمت اور طاقت مل جائے کہ کچھ کر سکیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے غم اٹھ جائیں گے، دنیا کے دکھوں کا خاتمہ ہو جائے گا. کیونکہ دکھ ہوتے ہی اس بات پہ کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا ہمیں، تو ہم دکھ ہی کس چیز پہ رہتے ہیں، پریشان اور غمگین کس چیز پہ ہوتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل نہیں رہا، مل نہیں سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ، جتنا چاہیں جس کے لیے چاہیں، تمہارے کہنے سے کیا ہوگا. اور اس میں وہ ساری احادیث جو پہلے بھی آپ پڑھ چکے، ریاکاری پہ اور دکھاوے پہ اور لوگوں کے لیے کام کرنے کے بارے میں اور دنیا کی شہرت اور دنیا کے فائدوں کے لیے انسان جب کرتا ہے کام، وہ سب اس کے ساتھ آپ فٹ کر سکتے.
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا.
پھر فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت کو سامنے رکھتا ہے، آخرت چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے، جتنی کرنی چاہیے، مطلوب کوشش، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن بھی ہے ایمان کے ساتھ، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی، مشکور، مقبول، یعنی ان کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی، اللہ کے ہاں اس کوشش کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. کیسے قدردانی؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہ، جو ایک نیکی لائے گا اس کو 10 گنا اجر دیا جائے گا، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ. یہ ہے قدردانی. دنیا میں آپ کسی کے لیے ایک کریں، کوئی 10 نہیں کرے گا آپ کے لیے. کتنے حقیر فائدے پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں جب دنیا کے فائدے چاہنے لگتے ہیں نا. یعنی یہ بالکل دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک وہ جو دنیا سے دنیا چاہتا اور ایک وہ جو دنیا سے آخرت چاہتے، رہتے دنیا میں ہیں، جمع آخرت کے لیے کر رہے ہیں. ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعیها. اچھا کچھ لوگوں کی کوششیں ہوتی ہیں لیکن انہوں نے اپنے ہی کچھ سٹائل اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، منمانی قسم کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں جبکہ مطلوبہ کوششیں چاہیے. مطلوبہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سٹینڈرڈ اور کوالٹی کی اور ریکوائرڈ کرائیٹیریا کے مطابق، یعنی اس کی کوالٹی کوانٹیٹی ہر چیز جتنی مطلوب ہے اتنی ہونی چاہیے. سعى لها سعیها، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہر چابی سے ہر تالا نہیں کھلتا. تالا کھولنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ مطلوبہ چابی، صحیح نمبر لگنا چاہیے. اگر صحیح نمبر نہیں ہے، چاہے کتنی اعلیٰ درجے کی چابی اور کتنا قیمتی کی چین میں آپ نے اس کو ڈالا ہوا ہو، باندھ کے رکھا ہو، لیکن بیکار ہے. تو اسی طرح بہت سے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں جی، نیکی کے نام پہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں لیکن مطلوبہ طریقہ نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، یا مطلوبہ کوشش نہیں. یہ جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے. اب دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جتنی غذا اگر ہمیں کھانی چاہیے اگر ہم اتنی نہ کھائیں تو کیا ہوتا ہے؟ یا کھانا اگر بیلنس نہ ہو تو پھر کبھی کسی چیز کی کمی ہو رہی ہے، کبھی کسی چیز کی، کبھی کچھ کم ہو گیا، کبھی کچھ، تو انسان بیماری ہے، کامیاب نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے. اسی طرح آخرت میں اگر ریکوائرڈ مطلوبہ سٹینڈرڈ کی چیز نہیں ہوگی تو کامیابی بھی نہیں ہوگی. یعنی صرف اپنے طور پر اپنی منمانی کوششیں کر کے خوش ہونے سے بات نہیں بنے گی. جو بہت دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے دل میں آتا ہم کر لیتے، جو نہیں دل کرتا نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں باقی اللہ معاف کر دے گا. یہ جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں اتنی نہیں کرتے، یا جو جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. فرمایا ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. اور باقی لوگوں کے کام جو مطلوبہ نہیں ہوں گے، انڈر کوالٹی ہوں گے، ان کو کیا کیا جائے گا؟ ریجیکٹ. اور یہاں تو کوالٹی کنٹرول کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، کتنا کچھ بھی لگا ہو لیکن اگر وہ مطلوبہ نہیں ہے، ریجیکٹڈ، یا کرایا ضائع، چھوٹا سا کٹ لگ جائے، کوئی دھاگا نکل جائے، کوئی بٹن نہیں لگا ہو تو وہ ریجیکٹڈ مال میں آ گیا، حالانکہ اس کے اوپر بھی محنت اتنی لگی ہے، صرف ایک ہلکا سا کام رہ گیا، یہ ریجیکٹڈ، تو اس پہ وہ نفع اور وہ منافع نہیں مل سکتا، سیکنڈ ہینڈ ہوگی. اور اگر کسی کا کوالٹی کا کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ بے حد قدردان ہے. سورۃ شورا 20 میں آتا ہے من کان یرید حرص الاخرہ نزد لہ فی حرصہ ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا.
كلا نمد، ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، ہر ایک کو ہم عطا کرتے ہیں، ہاؤلائے و ہاؤلائے، ان کو بھی اور ان کو بھی. یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ دنیا چاہنے والے بھی اور آخرت چاہنے والے بھی، وسائل دونوں کو ملے ہیں. من عطا ربک، تیرے رب کی عطا میں سے، بخشش میں سے. مثلا اب دیکھیے کہ صلاحیت ہے، آنکھ، کان، ناک، طاقت، سب کو ملی ہے نا، دنیا کمانے والوں کو بھی ملی ہے اور آخرت کمانے والوں کو بھی. ان کو بھی مال ملا، ان کو بھی ملا، ان کو بھی عقل ملی، ان کو بھی ملی ہے. یہ تو تیرے رب کی جو بخششیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، وسائل ہیں، ریزورسز ہیں، وہ ہم نے سب کو دیے. ہم کسی سے اس لیے نہیں روک لیتے کہ وہ کافر ہے تو اس لیے اب اس کو کچھ نہیں دیں گے، سب کو دیتے ہیں. کلن نمدو ہاؤلائے و ہاؤلائے، طالبان دنیا کو بھی اور طالبان آخرت کو، سب کو دیتے ہیں. من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا میں سے، بخشش میں سے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں تیرے رب کی بخشش بند کی گئی، محظور ہے، زوئے رے، روکی گئی، نہ کسی مومن سے نہ کسی کافر سے. تیرے رب کی بخشش عام ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ انسان بھرپور فائدہ اٹھا لے اپنی آخرت بنانے کے لیے رب کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، نعمتوں سے. اب آپ دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں مال ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ اس سے صرف دنیا کی راحتیں خریدتے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ اس سے آخرت بناتے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے یعنی عقل ہوتی ہے وہ اس کو صرف دنیا کے کاموں میں لگا کے، یہیں کے گریڈ اور یہیں کی ترقیاں اور یہیں کی عزت حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی انٹلیکٹ سے، ذہانت سے، علم سے، ہر چیز سے، ایک اچھی نیت اور ایک اچھے جذبے کے ساتھ بے غرض ہو کے، کسی سے کسی فائدے، لالچ کی تمنا توقع چھوڑ کے، صرف اللہ کے لیے، اس کو کہیں اور کے لیے سب انویسٹ کرتے رہتے ہیں. صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، ہمیں کیوں نہیں آتی؟ ایک مجھے تو کبھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ دین وہی ہے، قرآن وہی ہے، احادیث وہی، انہیں اتنی جلدی سمجھ آتی تھی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اتنا ہم دنیا میں کھوئے ہوئے، اتنی پکی ہو گئی ہیں یہ چیزیں ہمارے اندر، کیونکہ بچپن سے یہی کچھ راسخ کر دیا گیا، صرف دنیا ہی کے نفع نقصان سکھائے گئے، پورا ماحول اسی پر بیسڈ ہے۔ لہٰذا اس سے آگے سوچنا تو بے وقوفی نظر آتی، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ کچھ دنیا کماتے اور کچھ آخرت۔
انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا۔
انظر، دیکھو تو، کیف فضلنا، کس طرح فضیلت بخشی ہے ہم نے، بعضهم على بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر، بعض کو بعض پر کیسی فضیلت بخشی۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دنیا میں بعض کے مقابلے میں زیادہ وسائل ملتے ہیں، کسی کو صحت اچھی ملی، کسی کو رزق زیادہ ملا، کسی کو مال زیادہ ملا، کسی کو اقتدار ملا، کسی کو حسن ملا، کسی کو علم ملا، کسی کو کچھ ملا، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو جس طرح دنیا میں پانچ انگلیاں برابر نہیں، ایسے ہی آخرت میں بھی سب برابر نہیں ہوں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور البتہ آخرت درجات میں زیادہ بڑی ہے اور فضیلت میں دنیا کی نسبت کہیں زیادہ بڑی۔ یعنی دنیا میں بھی مرتبے فرق ہیں، لوگوں کے فرق ہیں نا، لوگوں کے مراتب، اتنا فرق پھر بھی نہیں ہے، مگر آخرت میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا، بہت زیادہ۔ اب دیکھیے کہ جنت اور دوزخ کا فرق ہی آپ دیکھیے، اور پھر صرف جنت کا نہیں، جنت کے درجوں کا فرق آپ دیکھیے، ایک درجے سے دوسرے میں کتنا فرق ہے، جیسے یہاں سے ستارے نظر آتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں تو ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے رہتے، ذرا کسی کو تھوڑا سا کچھ زیادہ مل گیا نا تو ہمیں چین نہیں لگتا، اس کو کیوں مل گیا۔ اور یہ بھی اس وقت ہوتا نا جب ہم آخرت بھولے ہوئے تھے، جس کو آخرت کی فکر ہو اس کو نہیں ان چیزوں کی فکر ہو، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، جو میرے رب نے مجھے دیا میرے لیے بہت کافی، میں شکر گزار ہوں اس پر، وہ دھیان ادھر ادھر نہیں پھر جاتا۔ لیکن جب آخرت بھولی ہوئی ہوتی ہے نا تو پھر سارا وقت دھیان دائیں بائیں رہتا، اچھا یہ اس کے پاس کتنا ہے، اس کے پاس کیا ہے، وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، میں اس کے مقابلے میں پیچھے کیوں ہوں، وغیرہ وغیرہ ان پریشانیوں۔ سوچتی ہوں کہ ابھی تو ہمیں نہیں پتا چل رہا نا، کیونکہ سب ملے جلے ہیں، کسی کو کسی کی نیت نہیں پتا، کسی کو کسی کا عمل نہیں پتا، سب ایک ہی رو میں بہہ رہے ہیں۔ قیامت کے دن جا کے پتا چلے گا وہ فلاں وہ اوپر، پھر کیا کریں گے، تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور وہ جو آپ نے نمازوں کا فرق پڑھا تھا کہ جس کی نمازیں ایک سال زیادہ تھی وہ پہلے جنت میں چلا گئی، یہ فرق پڑ گیا نا، اور یہ فرق کس سے ہے، عمل اور عمل کی کوالٹی سے، اور اس کے پیچھے نیت اور ارادہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہو صاحب یہ کاروبار، کس لیے، یعنی مقصد کیا ہے اس کے پیچھے۔ اور دنیا میں فرق ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ سورۃ الزخرف 32 میں آتا ہے، نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان معیشت تقسیم کر رکھی ہے دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعدہم فوق بعد درجات لیتخذ بعدہم بعد سخریہ۔ سورۃ الانعام 65 میں آتا ہے، ورفع بعدکم فوق بعد درجات لیبلوکم فیما آتاکم۔ دنیا میں ہے فرق، کوئی ذہین زیادہ ہے، کوئی طاقتور زیادہ ہے، کوئی سمجھدار زیادہ ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح، لیکن پھر بھی کام چل جاتا ہے۔ کیوں، کیسے بیلنس ہو جاتا ہے، ایک ایک چیز میں زیادہ نا، دوسرے دوسرے میں زیادہ، ایک کو ایک چیز مل گئی، دوسرے کو دوسرے، وہ مل جل کے سب ایکولی ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے، لیکن اصل فرق پڑے گا وہاں جا کے، ایک وہ اوپر اور ایک وہ نیچے، اور پھر جہنم میں بھی تو درجے ہیں نا، درکات جو ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہاں بھی درجے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو شخص آخرت چاہتا ہے نا، اس کی زندگی کا ایک الگ ہی سٹائل ہوتا ہے۔ آخرت کے طلبگار دنیا میں مختلف زندگی گزارتے ہیں، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے انہیں مالدار اور دنیاوی اعتبار سے جاہ و جلال رکھنے والوں پر زیادہ فوقیت حاصل ہوتی، اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں بہت دفعہ ایسے لوگ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، پہننے کو نہیں ہوتا، مگر اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں قارون جیسے خزانے رکھنے والوں سے بھی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی مثال آپ لیں، دنیاوی اعتبار سے کیا تھا ان کے پاس، سعید ابن عامر کے پاس کیا تھا، لیکن حضرت عمر ان کی منت کر کے ان کو گورنری پیش کر رہے ہیں، جاؤ تم وہاں سنبھالو انتظام، نئے نئے علاقے پتہ ہو رہے ہیں، اب کون انتظام سنبھالے گا، جو سنبھالے گا تو وہاں اسلام پھیلے گا نا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جا کے کیا کیا، انہوں نے قرآن کو عام کیا، خاص طور پہ حضرت عمر کے زمانے میں، ہر 20 گھروں میں سے ایک گھر مدرسہ، اور ہر ایک کے لیے انہوں نے قرآن کی تعلیم کمپلسری کر دی تھی، سب کو پڑھنا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں مصر کی زبان عربی، یہ سارے مڈل ایسٹ کی زبان جو عربی بنی اور اس وقت سے بنی ہوئی ہے، یہ قرآن کی وجہ سے تھی، کہ لوگوں کو اپنا دین سیکھنا تھا، جو جو مسلمان ہوتا جاتا تھا وہ قرآن کی طرف آتا جاتا، اور اس سے ان کی زبان اور کلچر اور ہر چیز بدل گیا۔ آج ہم نے اسی کو چھوڑ دی، سب کچھ پڑھتے ہیں، اس کو ایک طرف رکھا ہوا، اور جس کے نتیجے میں نہ دنیا کے نہ دین کے۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ کبھی آخرت کے درجوں پہ سوچیں تو مقابلہ سارا نیکیوں میں لگ جائے گا.
لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا.
لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بنا، کسی اور کے لیے کچھ نہ کر، کیونکہ الہ بنانا صرف بت والا اور پتھر کا الہ نہیں ہے، الہ یہ بھی ہے کہ انسان انسانوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کرے اور انسانوں کی خاطر بہت سے کام کرے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. نتیجہ کیا ہوگا؟ تم بیٹھے رہ جاؤ گے مذمت کیے ہوئے، بے یار و مددگار. مذموم تو وہی جو پیچھے پڑ چکے، اور مخذول کا روٹ بھی پیچھے آپ پڑ چکے ہیں قرآن پاک میں. وَإِن يَخْذُلْكُمْ خِذَا اللَّام، چھوڑ دے تم کو، خزلہ تو مخذول ہوتا ہے ایسا جس کو سبھی چھوڑ دے، کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، کوئی نہ پوچھے. اب آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے شاید کو محسوس کریں کہ ایک شخص بندوں کی خوشی کے لیے کام کر رہا ہے، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہا ہے، بندوں میں بڑا بننے کے لیے، اور بندوں کو اس نے الہ بنایا ہوا ہے. اچھا بنا لے، جو دنیا میں اس نے کیا، جو تعریفیں چاہنی تھی اور شہرتیں چاہنی تھی وہ مل گئی اس کو، اب وہ آخرت میں پہنچا ہے، اب وہ کہتے کدھر ہیں وہ بندے، ذرا آئے میری مدد کریں، تو کیا ہوگا؟ بندے الٹا اس کو لان تان کریں گے، تم نے کیوں کیا تھا ہمارے لیے، ہمیں تو نہیں پتا کہ تم ہمارے لیے سب کچھ کر رہے. تو یہ ایک حقیقت ہے نا، جب کوئی بندہ بندوں کے لیے کر رہا تھا، بعض اوقات ان بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے لیے کچھ ہو رہا ہے، تو فرشتے بھی مذمت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، باقی انسان بھی کہیں گے، اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں آئے گی، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنا. یہ ہے بندوں کے لیے نیکی کرنے کا انجام. اور جب انسان بندوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور اللہ کے لیے جو میسر آئے کرتا ہے، تو پھر بندوں کے دل میں بھی اللہ محبت ڈال دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ اس بندے کا حامی و ناصر بن جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے لیے خالص کر لے. اس میں آپ دیکھیے کہ ارادہ اور کوشش جو ہے نا، یہ لازم و ملزوم ہے. جس کا ارادہ سچا ہوتا ہے اس کی کوشش پھر پکی ہوتی ہے. اور پھر میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وسائل تو سب کو دیے، آخر کیا وجہ کہ مسلمانوں نے نہیں استعمال کیے؟ کلن نمد ہا اولائے وہا اولائے. وہ کہتے ہیں نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یعنی دنیا میں انسان کتنا بھی ٹاپ کلاس پہ پہنچ جائے، کلاس سسٹم کا کتنا کانشیس ہوتا ہے نا، فلاں لوگ لوئر کلاس سے، وہ مڈل کلاس سے، وہ ہائر کلاس سے، کس قدر لوگ کلاسز کے پیچھے بھاگتے ہیں، کوئی کسی بھی کلاس میں چلا جائے لیکن کیا ہوگا، ٹیمپریری ہے، سب کلاسز نیچے آ جائیں گے. تو ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو ہمیشہ کے لیے، بس بے غرض ہونے کی ضرورت ہے، بے غرض اپنی فکر پڑ جائے، ہم سب کو اپنی فکر ہونی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.